السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
شدت پسند گروہ داعش افغانستان میں پسپا ہو رہا ہے، افغان سفیر کی وی او اے سے خصوصی گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی،
حیدرآباد یونیورسٹی میں ایک دلت طالب علم کی خودکشی کے معاملے اور جے این یو تنازعہ پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام نے تصدیق کی ہے کہ وہ ہفتے کے روز سے شروع ہونے والی فائر بندی کے نفاذ میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اور نیپال میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور جنوبی بحر الکاہل کے طوفان ونسٹن سے تباہ ہونے والے جزیرے فجی میں مرنے والوں کی تعداد 42 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امدادی کام جاری ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اتحادی ملک ہے اور اس کی فوج دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے منگل کو سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کی ہونے والی سماعت کے دوران سوالات کے جواب میں کہی۔ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر باب کراکر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں اب بھی دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہ افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے موجود امریکی فوج کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کے بقول بحیثیت کمیٹی سربراہ، وہ اوباما انتظامیہ کو امریکی عوام کا پیسہ اس طرح خرچ نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا اشارہ F-16 طیاروں کی خریداری کے معاملے میں پاکستان کو دی جانے والی چھوٹ کی طرف تھا۔ وزیر خارجہ کیری نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تقریباً 1,60,000 فوجی مغربی سرحد پر ہیں، جہاں وہ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اس کے ہزاروں شہری مارے گئے ہیں۔ جان کیری نے کہا کہ وہ سینیٹر کراکر کے تحفظات سے آگاہ ہیں اور یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس پر وہ اس فورم پر بات نہیں کر سکتے۔ رواں ماہ اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ مالیت کے 8 F-16 طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کو کہا تھا، اور امریکی کانگریس کو اس سودے کی توثیق یا استرداد کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زخیوال نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش پسپا ہو رہا ہے اور افغان حکومت اس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ شدت پسند گروہ داعش افغانستان میں پسپا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش صرف اس خطے نہیں بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے اور افغان حکومت اس گروہ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال نے کہا کہ داعش کے معاملے پر افغانستان اور پاکستان ایک ہی صفحے پر ہیں، کیونکہ یہ خطرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں۔ افغان سفیر نے کہا کہ داعش پسپا ہو رہی ہے اور مجھے اعتماد ہے کہ داعش اس خطے میں جڑ نہیں پکڑ سکے گی، لیکن ان کے بقول بلا شبہ پاکستان اور افغانستان کو اس بارے میں تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے لیے افغانستان میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ افغان سفیر کا کہنا تھا کہ جہاں بھی یہ گروہ سر اٹھائے گا اسے کچل دیا جائے گا۔
Wherever it emerges, the best response to them is to eliminate them. We cannot allow that type of mentality to take roots in Afghanistan. Like I said, there are still some remnants of the Daesh in particularly in eastern part of Afghanistan.
افغانستان کے سفیر نے کہا کہ ہم اس قسم کی سوچ کو افغانستان میں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش کی کچھ باقیات خاص طور پر افغانستان کے شمالی حصوں میں ہیں، لیکن انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ افغان سفیر کا کہنا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ داعش کا فلسفہ اور اسلام سے متعلق اس گروہ کا نقطۂ نظر افغان ثقافت سے متصادم ہے، اس لیے اس گروہ کو افغانوں نے قبول نہیں کیا۔ افغان سفیر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاکستان میں داعش کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اگرچہ داعش کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے, لیکن ان کے بقول حقیقت یہ ہے کہ داعش کو بنیادی طور پر افغان لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے.
The prime example was my home province, Nangarhar, Jalal Abad, in the Shinwar area. It was the people of Shinwar actually who primarily stood up against them.
افغان سفیر نے کہا کہ اس بارے میں ایک اہم مثال ان کے آبائی صوبے ننگرہار میں شنوار کے علاقے کے لوگ ہیں. افغان سفیر کے بقول شنوار کے لوگ بنیادی طور پر داعش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں پیچھے دھکیل دیا. افغان سفیر نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ داعش ان کے ملک میں کوئی جگہ نہیں بنا سکے گی. واضح رہے کہ شدت پسند گروہ داعش افغانستان اور اس خطے میں ایک نیا خطرہ بن کر ابھرا ہے. خاص طور پر افغانستان کے صوبے ننگرہار میں یہ گروہ اپنے قدم جما رہا ہے. حالیہ مہینوں میں نہ صرف مقامی فورسز بلکہ افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج کی طرف سے بھی داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان میں بھی اس گروہ سے ہمدردی رکھنے والے متعدد شدت پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, لیکن حکام کا یہ اصرار ہے کہ ملک میں داعش کا کوئی منظم وجود نہیں اور یہاں پہلے سے موجود شدت پسند گروہ داعش کا نام استعمال کر رہے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں عسکریت پسندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے حتمی مرحلہ شروع کرنے کے احکامات دیے ہیں. فوج کے ایک بیان کے مطابق جنرل شریف نے شمالی وزیرستان کا دورہ کرتے ہوئے یہ احکام جاری کیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کا آخری مرحلہ شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بدھ کو انہوں نے افغان سرحد سے ملحقہ پہاڑوں اور جنگلات میں گھرے علاقے شوال کا دورہ کیا اور فوجی آپریشن میں مصروف اہلکاروں سے ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل راحیل کو بتایا گیا کہ شوال کے جنگلات اور کھائیاں اور دتہ خیل کے آگے کا علاقہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا آخری ٹھکانہ ہے اور عسکریت پسند اسی علاقے کو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. جنرل راحیل نے یہاں ان کے باقی ماندہ ٹھکانوں کو خالی کروانے اور ملک بھر میں ان کے معاونین سے رابطوں کو بلا تفریق بند کرنے کے لیے آپریشن کا آخری مرحلہ شروع کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے ضرب عزم میں اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں اور اس میں سیکیورٹی فورسز کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے دہشت گردوں کو ان کے بچے کچھ ٹھکانوں سے بھی مکمل طور پر ختم کرنے کے پاکستانی فوج کے عزم کا اعادہ کیا. شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے شمالی وزیرستان میں 15 جون 2014 کو بھرپور کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور اس میں اب تک 3,400 ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک, ان کے سینکڑوں ٹھکانوں اور کمانڈ و کنٹرول مراکز کو تباہ کرنے کا بتایا گیا ہے. آپریشن ضرب عزم کے باعث ملک میں ماضی کی نسبت دہشت گرد واقعات میں نمایاں کمی تو دیکھنے میں آئی, لیکن اب بھی شدت پسند ملک کے مختلف حصوں میں مہلک کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں جو حکام کے بقول سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کا رد عمل ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
انسانی حقوق کے لمبردار گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سن 2015-16 کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے سال کے دوران انتہا پسند گروپوں نے عام شہریوں کو ہلاک اور زخمی کرنا جاری رکھا, تاہم دہشت گردی سے نمٹتے ہوئے انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ادارے نے سزائے موت پر عمل درآمد روکنے پر زور دیا ہے, جبکہ برسر اقتدار پارٹی کے قانون سازوں کے مطابق خصوصی حالات میں حکومت کو مخصوص اقدام اٹھانا ہوتے ہیں. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں مسلح گروہوں کی طرف سے عام شہریوں کو لاحق خطرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت کا رد عمل کسی صورت بھی انسانی حقوق کو دبانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تنظیم نے بدھ کو اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی جس میں دنیا بھر میں انسانی حقوق اور آزادی کو لاحق خطرات پر دنیا بھر کے ملکوں کی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا کہ پشاور اسکول پر ہونے والے مہلک حملے کے تناظر میں کیے گئے حکومتی اقدام یہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے میں ناکام رہے, جس میں سزائے موت پر عائد پابندی کا ہٹایا جانا بھی شامل ہے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبل اسکول پر دہشت گردوں کے حملوں میں 100 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد حکومت نے پہلے دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرموں کو پھانسی دینے کا اعلان کیا, جبکہ بعد ازاں اس کا اطلاق ہر جرم میں موت کی سزا کے مرتکب مجرموں پر ہونے لگا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایک سال میں 300 سے زائد افراد کو تختہ دار پر لٹکائے جانے سے پاکستان دنیا میں سزائے موت پر عمل درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا, اور تنظیم کے بقول ریاستی اجازت سے کی جانے والی ان ہلاکتوں کا سلسلہ بند کیا جائے. رپورٹ میں کہا گیا کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق پاکستان کی پالیسی نے حکومتی عہدیداروں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ان کی نگرانی کریں اور ان میں سے کسی کے کام کو ملک کے مفاد کے خلاف گردانتے ہوئے بند کر دیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور اسی لیے بعض غیر معمولی اقدامات کرنے پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جن مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے ان کو یہ سزائیں تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد ہی سنائی جاتی ہے۔
یہ کوئی گھنٹوں میں سزائیں نہیں دی جاتی کئی ملکوں کی طرح یا دنوں میں نہیں بلکہ سالوں میں، اور کوئی کئی اس کے فورمز ہیں، سیشن کورٹ، دین ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر اس کے بعد صدر مملکت کی اپیل، اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور بڑا ہی یہ تقریب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا انصاف کا رہتا نہیں ہے پیمانہ جو پورا نہ کیا جاتا ہو۔
حکومت نے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل ترتیب دے رکھا ہے جس کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش مخصوص حالات میں ملکی قوانین کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد اور سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال میں ایک چھوٹا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس پر سوار تمام 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدھ کے صبح نجی فضائی کمپنی تارا ایئر کا جہاز پوکھارا سے جومسونگ کے لیے محو پرواز تھا کہ اچانک اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا۔ طیارے پر دو بچوں اور عملے کے ارکان سمیت 23 افراد سوار تھے، جن میں چین اور کویت کا ایک ایک شہری بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق مختصر دورانی کے اس فضائی سفر میں طیارے کو بظاہر دھند کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ جنوبی بحر الکاہل کے طوفان ونسٹن سے تباہ ہونے والے جزیرے فیجی کے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان لے کر بین الاقوامی ادارے سرگرم عمل ہیں، جہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 42 تک پہنچ گئی ہے۔ عہدیداروں نے بدھ کے روز مرنے والوں کی تعداد 29 بتائی تھی۔ 300 جزائر پر مشتمل اس ملک میں امدادی کارکن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ونسٹن طوفان سے لاتعداد گھر تباہ ہو گئے، ہزارہا افراد بے گھر ہوئے اور عارضی پناہ گاہوں میں قیام کے لیے مجبور ہوئے۔ 5 درجے شدت کا طوفان فیجی کے مرکزی جزیرے ویٹی لیوو سے ہفتے کے روز ٹکرایا تھا، جس میں ہواؤں کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور جنوبی کوریارس پر آنے والا یہ سخت ترین طوفان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے اپنے روسی ہم منصب صدر ولادیمیر پوٹین کو تصدیق کی ہے کہ شام ہفتے کے روز شروع ہونے والی فائر بندی کے نفاذ میں مدد کے لیے تیار ہے۔ دونوں لیڈروں نے بدھ کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی اور داعش اور جبہت النصرہ جیسے دہشت گردوں گروپوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ دہشت گرد گروپ امریکہ اور روس کی تجویز کردہ جنگ بندی کا حصہ نہیں ہیں۔ دوسرے گروپ جمعے کے روز تک بتائیں گے کہ وہ کیا اس عمل میں شریک ہوں گے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سن 2015 میں انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہوئی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ترتیب دیا ہوا نظام خود حکومتوں کی زد میں رہا ہے۔ یہ جائزہ ایمنیسٹی کی سالانہ رپورٹ میں پیش کیا گیا۔ لندن سے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یہ اس ماہ کے شروع میں باغیوں کے قبضے والے حلب شہر میں روسی فضائی حملوں کی آواز ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ترانہ حسن کہتی ہیں کہ شام کی ظالمانہ خانہ جنگی اب بھی سب سے زیادہ ہنگامی بحران ہے، خاص طور پر پناہ گزینوں کے لیے۔
Who were basically fleeing relentless airstrikes from Russian and Syrian forces. And we documented cases.
یہ بنیادی طور پر بے رحم روسی اور شامی فضائی حملوں سے پناہ کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے ایسے حملوں کا اندراج کیا ہے جو سکولوں، ہسپتالوں اور عام لوگوں کے گھروں پر کیے گئے۔ روس اور شام عام شہریوں اور شہری ٹھکانوں کو ہدف بنا رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پر ایک جنگی جرم ہے۔ حسن نے حال ہی میں ترکی اور شام کی سرحد کا دورہ کیا، جہاں 58,000 نئے پناہ گزین ترکی میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انقرہ نے اپنی سرحد کھولنے سے انکار کر دیا ہے۔ حسن کہتی ہیں،
Europe has basically tried to make Turkey its border guard and that is not working out. The people who are at the Turkish border right now,
بنیادی طور پر یورپ نے ترکی کو اپنی سرحد کا محافظ بنانے کی کوشش کی تھی اور یہ ممکن نہیں ہوا۔ جو لوگ اس وقت ترکی کی سرحد پر ہیں وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور وہ غیر قانونی اسمگلنگ کے راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے ایسے واقعات بھی درج کیے ہیں جن میں ترک سرحدی محافظوں نے پناہ گزینوں پر براہ راست فائرنگ کی ہے۔ بدھ کو جاری ہونے والی ایمنسٹی کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ کے مطابق شام کا بحران ایسے پس منظر میں موجود ہے جہاں عالمی طور پر انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل سالیل شیٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
The UN Security Council and the so-called international community continues to watch helplessly as Syria faces a complete meltdown.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری مسلسل بے بسی سے شام کو مکمل تباہ ہوتے دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ صرف شام نہیں، عراق، یمن، لیبیا، برونڈی، شمالی کوریا سب انتہائی بے یقینی کی حالت میں ہیں۔ شیٹی نے خبردار کیا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے نظام حملوں کی زد میں ہیں۔
کنٹریز دیٹ ہیو سائنڈ اپ ٹو دی ریفیوجی کنونشن آر شیملیسلی فلاؤٹنگ اٹ ان دی فیس آف ملینز فلیئنگ وار اینڈ پرسیکیوشن۔
جن ممالک نے پناہ گزین کنونشن پر دستخط کیے تھے، انتہائی ڈھٹائی سے، جنگ اور مظالم سے بھاگنے والے لاکھوں لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ بہت سے افریقی ملک اکٹھے ہو کر بین الاقوامی فوجداری عدالت سے نکل جانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ علاقائی سطح پر یورپین ہیومن رائٹس نامی سسٹم خطرے کی زد میں ہے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں سن 2015 میں حاصل کی گئی بعض کامیابیوں کا بھی نمایاں ذکر ہے۔ ان میں مصر میں زیر حراست الجزیرہ کے 3 صحافیوں کی رہائی اور مغربی کنارے اور غزہ میں صورتحال کی بین الاقوامی فوجداری عدالت میں چھان بین کا آغاز شامل ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کے امن عمل میں شامل مخالف گروپ ایک انتظام پر متفق ہو گئے ہیں جو 1370 اپوزیشن فورسز کو دارالحکومت جوبا میں جانے کی اجازت دیں گے تاکہ وہ باغی لیڈر ریک مچار کی عبوری حکومت میں شمولیت کے لیے تیاری کر سکیں۔ جنوبی سوڈان کے مشترکہ نگراں کمیشن نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ پولیس اور ملٹری فورسز جو اپوزیشن کی وفادار ہیں متوقع طور پر جلد ہی جوبا کا سفر کریں گی۔ مزید سیکیورٹی فورسز متوقع طور پر شراکت اقتدار کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد ان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ 2 سال کی خانہ جنگی کے بعد باغی لیڈ مچار اور جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیئر نے اگست میں ایک منصوبے پر دستخط کیے تھے جس میں 30 ماہ کے لیے ایک متحدہ حکومت کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا جو انتخابات منعقد کرائے گی۔ سعودی عرب نے منگل کو اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان جانے سے گریز کریں۔ اسے چند دن قبل بھی ریاض نے لبنان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے $4 ارب کی امداد روک دی تھی۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے غیر واضح سیکیورٹی خدشات کے علاوہ اس انتباہ کی کوئی اور وجہ نہیں بتائی۔ سعودی حکومت نے لبنان میں مقیم یا مختصر دورے پر وہاں موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ اگر ان کا وہاں رہنا نہایت ضروری نہ ہو تو وہ لبنان چھوڑ دیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز کہا ہے کہ انسانی حقوق پر بات چیت کے لیے وہ اگلے 1 یا 2 ہفتے کے اندر کیوبا جانے والے ہیں۔ کیری نے یہ بیان امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے دیا۔ کیری نے گزشتہ اگست میں کیوبا کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے ہوانا میں امریکی سفارت خانے پر پرچم لہرانے کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ کمیونسٹ حکمرانی والے جزیرے میں حقوق انسانی کی صورتحال کے بارے میں امریکہ کی تشویش ابھی جاری ہے۔ وزیر خارجہ کا یہ دورہ صدر باراک اوباما کے دورہ کیوبا سے قبل ہوگا جو اگلے ماہ ہونے والا ہے۔ صدر اوباما عہدے پر فائز پہلے امریکی صدر ہیں جو تقریباً 90 سال بعد کیوبا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا میں کرکٹ۔ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کی طرف سے متحدہ عرب امارات میں T20 کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان سپر لیگ کے انعقاد کو پورے ملک میں سراہا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس کے فائنل میچ کو پاکستان اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا گیا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان سپر لیگ کا پہلا ایڈیشن اپنی تمام تر رونق اور گہما گہمی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا، لیکن تقریباً 20 روز تک جاری رہنے والے اس ایونٹ نے پاکستان میں شائقین کرکٹ کو مسحور کیے رکھا۔ منگل کو دبئی میں کھیلے گئے فیصلہ کن مقابلے میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی پی ایس ایل فاتح ٹیم کا اعزاز حاصل کیا۔ گراؤنڈ میں کامیابی کے جشن کو پاکستان میں ٹی وی اسکرین پر دیکھنے والے شائقین نے بھی اپنے اپنے انداز میں منایا، اور یہی عمومی رائے سامنے آئی کہ اس سے جہاں پاکستان کی کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا، وہیں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اس دل پسند کھیل کی راہیں ہموار ہوں گی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں سر فہرست رہی تھی، جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم پہلے مرحلے میں متاثر کن کارکردگی نہیں دکھا سکی تھی، لیکن فائنل تک رسائی اور پھر فتح کو وفاقی دارالحکومت میں شائقین کرکٹ نے خوب سراہا۔ 18 سالہ نوجوان محمد عاقب بھی کرکٹ کے شوقین ہیں۔ پی ایس ایل اور اس میں اپنے شہر کی ٹیم کی فتح پر اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کچھ یوں کیا۔
اچھا کھیلا، تمام ٹیموں نے اچھا کھیلا، اور جتنے باہر کے جتنے بھی آئے تھے پلیئرز آئے تھے سب، انہوں نے بھی اچھا کھیلا، اور پاکستان کے چھوٹے جو پلیئر ہیں، اصغر خان ہو گیا اور یہ دوسرا حسن علی ہو گیا پشاور کا، انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے، چھوٹے پلیئر تھے لیکن انہوں نے اچھی بالنگ اور بیٹنگ کی ہے، بہت مزہ آیا۔ ٹرافی جیتنے سے اسلام آباد کو کرکٹ میں فائدہ ہوگا، کیونکہ کلب کرکٹ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اسلام آباد جیتی ہے تو ان شاء اللہ اگلے سال اسلام آباد ٹیم اور ٹف ٹائم دے گی، اور اگلا جو کپ ہے وہ بھی ان شاء اللہ اسلام آباد جیت کے لائے گی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک سینئر عہدیدار شکیل شیخ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پی ایس ایل کو ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیا۔
ہسٹری بنی ہے میرا خیال ہے، اور اس سے پاکستان کرکٹ کو، پاکستان کے جو فیوچر ہے، جنریشن جو ہے، ینگ جنریشن، ان کو بڑا فائدہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ کو ایک بوسٹ ملا ہے، پاکستان کا نام اور امیج جو ہے وہ دونوں بڑے بلند ہوئے ہیں اس میں، کیونکہ بہت ہی پیسفل، بڑا ہی زبردست قسم کا ایونٹ ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں تھا، لیکن جس طرح پاکستانیوں نے اور لوگوں نے جس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ مائنڈ بوگلنگ۔ دیکھیں، اسلام آباد جو ہے نا بڑا فرٹائل ہے کرکٹ کے حساب سے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے نیشنل ون ڈے چیمپئن شپ بھی جیتی ہے، اس کے بعد آپ یہ پی ایس ایل جیت گئے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام آباد میں دیکھیں پلے گراؤنڈ بہت زیادہ اور بنائیں گے، ینگ لوگوں کے لیے اور اپارچونیٹی ہوں گی، اور اسلام آباد سے پاکستان میں بہت سارے لڑکے جائیں گے۔
ٹورنامنٹ میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی تھیں، جن میں پاکستان کے علاوہ کرکٹ کھیلنے والے دیگر ملکوں کے کھلاڑی بھی شامل تھے۔ سلامتی کی صورتحال کے باعث یہ مقابلے متحدہ عرب امارات میں منعقد کروائے گئے، لیکن منتظمین نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پی ایس ایل کے آئندہ ایڈیشنز پاکستان میں ہی کروائے جائیں گے۔ مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سے بین الاقوامی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلنے سے گریز آ رہی ہیں، اور اسی بنا پر اسے اپنے ٹورنامنٹ اور سیریز کی میزبانی متبادل مقام کے طور پر متحدہ عرب امارات میں کرنا پڑی ہے۔ گزشتہ سال ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا درجہ رکھنے والی زمبابوے کی ٹیم وہ واحد بین الاقوامی ٹیم تھی جس نے ایک مختصر سیریز کے لیے لاہور کا دورہ کیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کینیا کی حکومت ایک نیا قید خانہ تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جہاں صرف مشتبہ دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کو رکھا جا سکے گا۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے محمد یوسف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس جیل خانے کا مقصد دہشت گردی کے نظریے کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا نے 2000 سے زیادہ جیل کے وارڈنوں کی گریجویشن کی ایک تقریب کے دوران مشتبہ دہشت گردوں کے لیے ایک الگ جیل کی تعمیر کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ ان کے الفاظ:
We will establish a new prison to hold violent extremist offenders.
کینیا کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم متشدد انتہا پسند مجرموں کو قید میں رکھنے کے لیے ایک نئی جیل قائم کریں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا زہر کینیا کے ان لوگوں تک پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے جو ان کا آسان ہدف بن سکتے ہیں۔ کینیا کے صدر نے اس بارے میں کوئی مزید تفصیل نہیں فراہم کی کہ وہ جیل کس جگہ اور کب تعمیر کی جائے گی۔ سیکیورٹی کے کچھ اعلیٰ عہدیدار مشتبہ دہشت گردوں کے بارے میں ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ جیل میں موجود دوسرے قیدیوں تک اپنا نظریہ پھیلا رہے ہیں اور انہیں انتہا پسند بنا رہے ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران کینیا کو صومالیہ میں قائم عسکریت پسند گروپ الشباب کے دہشت گرد حملوں کے ایک سلسلے کا سامنا ہو چکا ہے۔ خیال ہے کہ کینیا میں، خاص طور پر نیروبی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ لے میں، جہاں بہت سے صومالی تارکین وطن آباد ہیں، اس گروپ کے ہمدرد موجود ہیں۔ لیکن ایک ایسی جیل کا تصور جو صرف مشتبہ دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہو انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کے حلقے کے لیے باعث تشویش ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف نیروبی کے سوشیالوجی کے پروفیسر اوکٹیویان گاکورو کم عمر اور کٹر انتہا پسندوں کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ پروفیسر گاکورو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک 14 سالہ لڑکا مسلح ہو جاتا ہے اور وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر قتل کرتا ہے یا املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں جو کینیا کے باشندے ہیں اور انہیں بھی جو کینیا کے باشندے نہیں ہیں مناسب تحفظ اور قانون اور انصاف کے حقوق فراہم کیے جانے چاہیے۔ گاکورو کہتے ہیں کہ جس جیل کے قیام کی بات کی جا رہی ہے اس کی حیثیت ایک اصلاحی ادارے کی ہونی چاہیے جہاں لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، یہ ایک نظریہ ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ کسی مرحلے پر بدل سکتا ہے اور اس میں بہتری آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی کوششیں ختم نہیں کر دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کچھ معاشروں نے اب موت کی سزائیں دینے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ برلن میں قائم سیکیورٹی کی فرم موسے کون کے تجزیہ کار یان پیرے کہتے ہیں کہ کینیا کو پرتشدد انتہا پسندی اور نفرت کے پیغامات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دینی چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ اور دنیا بھر کی بہت سی دوسری حکومتوں کی طرح کینیا کی حکومت کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہتھیار کوئی کرتب نہیں کر دکھائیں گے، انہیں نظریے کی ساکھ پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی کہ لوگوں کے لیے ان کے نظریے میں کوئی کشش باقی نہیں ہے۔ کینیا نے اکتوبر سن 2011 میں اس کے بعد اپنے فوجی صومالیہ بھیجے تھے جب الشباب نے سرحد پار لوگوں کو اغوا کر کے یرغمال بنانے کے سلسلے میں کارروائیاں کی تھیں۔ یہ گروپ اب تک کینیا کے 400 سے زیادہ باشندوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ سال 2016 اولمپک گیمز کا بھی سال ہے۔ اس مرتبہ یہ مقابلے برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہوں گے۔ چنانچہ اگست میں ان کھیلوں کے انعقاد سے پہلے آئی ٹی کے ماہرین الیکٹرانک ڈیوائسز کا ایک بہت بڑا نیٹورک قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ پورا نیٹورک کلاؤڈ بیسڈ ہوگا اور لاکھوں شائقین دنیا بھر میں اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے بارے میں تمام معلومات فوری طور پر حاصل کر سکیں گے۔ ایک طرف تو اعلیٰ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ریو ڈی جنیرو میں نمائش کے لیے شاندار فلوٹس تیار کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ماہرین سرورز، کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک آلات کا ایک نیٹورک تیار کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کھیلوں کے 144 مقابلوں کے نتائج فوری طور پر دستیاب ہوں، ججوں کو ممکنہ تنازع حل کرنے میں مدد ملے اور معلومات کا ذخیرہ کھیلوں کے شائقین کو فوری طور پر دستیاب ہو۔ کھیلوں کے مختلف مقابلوں کے مقامات کا ڈیزائن تیار کرنے والوں میں ڈیزائن مینیجر گسٹاوو نسیمنٹو بھی شامل ہیں۔
تو انجتے ہیں ایوم ترابائلو مویتو گرانجی جی تیشت دیس لابوراتوریو تیشت ریلاسان کو انسٹالاسان
ہمیں تمام لیبارٹرین کی پرت، تمام تنصیبات کی آزمائش اور آپٹیکل فائبر کے تمام نیٹورک چیک کرنے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا۔ تمام کیمرے ایک دوسرے سے منسلک ہوں گے اور پھر انہیں تیز رفتار کیبلز کے ذریعے ٹیکنیکل آپریشن سینٹر سے منسلک کر دیا جائے گا، جہاں 180 پوزیشنوں پر 500 سے زیادہ تکنیکی ماہرین ایک وقت میں کام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے بہت سے باضابطہ ویب سائٹس کی نگرانی پر معمور ہوں گے۔ ایڈم ڈولمن ٹیکنیکل آپریشنز کے مینیجر ہیں۔
We're continually subject to various different cyber attacks. So we have a team monitoring here, making
ہم مسلسل سائبر حملوں کی زد میں ہیں، چنانچہ یہاں ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہمارے سسٹم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور یہ سسٹم بالکل محفوظ رہے۔ اس سال یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پورا سسٹم کلاؤڈ بیسڈ ہوگا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی ایک کمپیوٹر کا بریک ڈاؤن ہوتا بھی ہے تو اس کی رفتار اور کارکردگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مزید احتیاط اور حفاظت کے لیے ریو کے سینٹر کو ایک نئے ٹیکنیکل ٹیکنالوجی آپریشنز سینٹر کی مدد حاصل ہوگی جو اسپین میں واقع ہے۔ ریو میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگست میں وہ دنیا بھر میں 4.8 ارب شائقین کو فوری معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سینٹ میں خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کی سربراہ نزہت صادق نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے بھارتی ہائی کمشنر کی ملاقات کا خیر مقدم کیا۔ اسی اثنا میں وزیراعظم نے نئے بھارتی ہائی کمشنر کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اس سے اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے کام کریں گے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم اس کی تفصیل بتائیں گی۔
پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کی چیئر پرسن نزہت صادق نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے اور وہ امید کرتی ہیں کہ بھارت بھی اس کا مثبت جواب دے گا۔ پاکستان اور بھارت نے دسمبر میں امن مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور جنوری میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکٹریوں کے مذاکرات بھی متوقع تھے، مگر جنوری کے اوائل میں پٹھان کوٹ میں واقع بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے کے بعد سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ اس حملے میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت نے حملے کا الزام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا۔ سینیٹر نزہت صادق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس نے بہت سے مخلصانہ اور سنجیدہ اقدامات کیے ہیں۔
ابھی جو ریسنٹ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا بہت افسوسناک ہے، جس پہ ہمیں دکھ ہے کہ اس طرح کا واقعہ کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو کنڈیم بھی ہم کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، سنجیدگی دکھائی گئی ہے، یہاں پہ ایف آئی آر بھی انہیں دائر کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہ سارے سنجیدہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں۔ اب انڈیا کی طرف سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح آگے بڑھیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے، ٹاکس ریزیوم ہو جائیں، ہماری سب کی خواہش یہ ہوگی۔
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان نے پٹھان کوٹ واقعے میں ملوث نامعلوم افراد کے خلاف گوجرانوالہ میں ایک ایف آئی آر درج کی تھی اور اس سے قبل جیش محمد سے وابستہ متعدد مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر زاہد خان نے نزہت صادق کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے علاوہ تعلقات میں بہتری کا اور کوئی راستہ نہیں۔
وہ کہ ہمارے مسائل ہیں آپس میں، لیکن دیکھیے یہ 3 جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں نا، کوئی پیدا تو ہوا نہیں، نقصان دونوں ممالک کی ہوئی ہے۔ یہ جس طریقے سے اس پٹھان کوٹ واقعہ کا جو ایف آئی آر درج کیا، یہ ایک اچھا پیش رفت ہے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان ابھی اس چیز میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح انڈیا کو بھی ایک قدم آگے آنا چاہیے۔
دریں اسنا وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق بھارت کے ہائی کمشنر گوتم بمبا والے نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے ان کی تعیناتی پر انہیں مبارکباد دی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کام کریں گے۔ گزشتہ ہفتے پیر کو گوتم بمبا والے نے کہا تھا کہ پاک بھارت مذاکرات پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت سے مشروط نہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ بھارتی ہائی کمشنر کی وزیر اعظم سے ملاقات تعلقات میں بہتری کا ایک اشارہ ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فضائی حدود میں اب ایک نئی ایئر لائن پاکستان ایئر ویز وجود پانے کو ہے۔ یہ وہی ایئر لائن ہے جس کا ذکر پہلی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف نے پی آئی اے کی نچکاری کے خلاف رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں ہونے والی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کے دوران کیا تھا۔ ہڑتال ختم ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ حکومت نے سیکیورٹیز کمیشن آف پاکستان میں پاکستان ایئر ویز کے نام سے نئی ایئر لائن رجسٹرڈ کرانے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے کو موصولہ اطلاعات کے مطابق نئی ایئر لائن کے قیام کو عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے حکومتی کاروائیاں بہت تیزی سے جاری ہیں، اور اگر یہی تیزی مزید برقرار رہی تو اگلے کچھ ہفتوں میں ہی پاکستانی فضائی حدود میں نئی ایئر لائن کے طیارے پرواز بھرتے نظر آئیں گے۔ بدھ کے روز پنجاب اسمبلی نے تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کا ایک نیا قانون منظور کیا ہے۔ حکومت تشدد کا شکار خواتین کے لیے خصوصی پناہ گاہیں فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
بدھ کے روز پنجاب اسمبلی نے خواتین کو تشدد کے خلاف حفاظت فراہم کرنے کا وہ قانون آخر کار منظور کر لیا جس کا عرصہ دراز سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس قانون کا نام پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس بل 2015 ہے۔ اس قانون کے تحت خواتین کو ہر قسم کے تشدد کے خلاف حفاظتی سہولتیں ملیں گی اور انصاف کی طالب خواتین کے لیے خصوصی مراکز قائم ہوں گے۔ اس قانون میں تشدد کی نئے سرے سے تعریف کرتے ہوئے اس میں گھریلو تشدد، عورتوں کے خلاف جنسی تشدد، نفسیاتی اور جذباتی سطحوں کے علاوہ اقتصادی نوعیت کے جرائم بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ ہر ضلع میں ایک حفاظتی کمیٹی اس قانون کے مطابق قائم ہوگی جن تک ایک ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی شکایت پہنچائی جا سکے گی۔ حقوق انسانی کی سرگرم کارکن اور حقوق انسانی کمیشن کی سابق چیئرپرسن آسما جہانگیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اس قانون کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جی یہ بڑا اچھا انہوں نے قانون بنایا ہے جس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ایک عورت کے ساتھ جب جاتی اور یا تشدد ہو تو وہ کیا کرے گی، کہ وہ صرف جا کے پولیس اسٹیشن میں اطلاع کرے گی اور پھر وہ ایک کرمنل کیس کرے گی، بلکہ اس کے اندر تو ایک سول جو ہے سول ریمیڈی بھی ساتھ ساتھ عورت کو دے دی ہے، جو نہیں جا کے فار ایگزامپل اس کو کیس کو اس طریقے سے کرنا چاہے کہ وہ روز جائے پولیس اسٹیشن یا پروسیکیوشن کے وٹنسز بہت سارے اکٹھے کرے، تو اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی جوڑ دیا ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کو ایک گھر میں رکھا جائے گا جو کسٹڈی ہوم ہوگا، شیلٹر ہوم ہوگا۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ شیلٹر ہوم سے تو یہی حکومت جو ہے بڑے پچھلے اپنے دور میں خلاف رہی تھی، اور اب یہ انہی چیزوں کے حق میں ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے۔
اس مسودہ قانون کے مطابق ایک ڈیٹا بیس بھی قائم ہوگا جس میں درج شدہ شکایات کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ جس شخص کے خلاف شکایت درج ہوگی وہ شکایت کنندہ خاتون کے تمام اخراجات کا بھی ذمہ دار ہوگا اگر عدالت ایسا حکم دے گی، اور اگر وہ شخص یہ رقم ادا نہ کرے گا تو عدالت اس کے تنخواہ دار ہونے کی صورت میں اس کی تنخواہ سے یہ رقم منہا کرنے کا حکم بھی جاری کر سکے گی۔ عدالت اگر حکم دے تو جس شخص کے خلاف شکایت درج ہو اس کی کلائی پر جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم لگا دیا جائے گا۔ اس ٹریکنگ سسٹم کو جو شخص اتارے گا اس کو جیل اور جرمانے کی سزا ہو سکے گی۔ جس شخص کے خلاف شکایت درج ہوگی وہ اسلحہ لائسنس کی درخواست دینے کا مجاز نہیں ہوگا، اور اگر اس کے پاس پہلے سے اسلحہ ہو تو وہ اسے عدالت میں جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے معاملے اور حیدرآباد یونیورسٹی میں دلت عالم کی موت پر ہنگامے اور حکومت مخالف نعروں کی وجہ سے بھارتی پارلیمان میں دوسرے روز کے بجٹ اجلاس کو مؤخر کرنا پڑا۔ کانگریس اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی دوسری جماعتوں نے بھی احتجاجی مارچ کیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے روز حیدرآباد یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں ایک دلت اسکالر روہت ویمولا کی خودکشی کے معاملے اور جے این یو تنازعہ پر دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی صبح کے وقت جو ہی شروع ہوئی بی ایس پی لیڈر مایاوتی نے دلت اسکالر کی خودکشی کے معاملے پر الگ سے بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی نے کہا کہ خودکشی معاملے اور جے این یو تنازعہ پر مشترکہ بحث کا نوٹس دیا گیا ہے، لیکن مایاوتی اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، جس پر کافی ہنگامہ ہوا۔ دوپہر تک 5 مرتبہ ایوان کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد بالآخر اسے پورے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ادھر لوک سبھا میں حزب اختلاف کے دباؤ سے مجبور ہو کر اسپیکر سمترا مہاجن نے جے این یو تنازعہ پر بحث کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بحث جمعرات کو شروع ہوگی۔ پورے دن لوک سبھا میں جے این یو اور حیدرآباد یونیورسٹی معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے مابین تیکھی جھڑپ ہوتی رہی۔ بی جے پی کے رکن انوراگ ٹھاکر نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی سمیت پوری پارٹی پر جارحانہ حملہ کیا، اور ان کے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ حکومت دلت مخالف ہے کہا کہ کانگریس کو ملک کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا وہ دہشت گردوں کی حامی ہے یا نہیں۔ انہوں نے راہل گاندھی کے ذریعے جے این یو طلبا کی حمایت کیے جانے پر ان سے پوچھا کہ کیا وہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں اور افضل گرو کے ساتھ ہیں یا جمہوریت کے ساتھ۔
یہ سوال آج دیش جاننا چاہتا ہے اور میں کانگریس ادھیکشا سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے، کیا افضل گرو آتنکوادی تھا یا نہیں تھا؟ کیا جس کی شہادت کے نام پر پروگرام آرگنائز کیا گیا وہاں پر راہل گاندھی اس ڈی ایس یو کے لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ دیش سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ اس لوک تنتر پر حملہ کرنے والے کے ساتھ آپ کا نوجوان نیتا کیوں کھڑا تھا؟ اس کا جواب دیش پوچھنا چاہتا ہے۔
ان کے اس سوال پر ایوان میں کافی دیر تک شور شرابہ ہوتا رہا۔ اس سے قبل کانگریس کے رکن جیوتیرادتیہ سندھیا نے حکومت پر شدید نکتہ چینی کی اور روہت ویمولا کی خودکشی کے لیے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد یونیورسٹی اور جے این یو کے تنازعات ملک کی پیشانی پر داغ ہیں۔ دریاسنا روہت ویمولا اور جے این یو طلبہ کی حمایت میں کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں اور طلبہ نے دہلی میں ایک مارچ نکالا۔ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سی پی ایم کی لیڈر برندا کارت نے طلبہ پر عائد کیے گئے الزامات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
حیدرآباد یونیورسٹی کے 5 چھاتروں کے اوپر جو جھوٹا الزام لگا ہے ہم مانگ کرتے ہیں اس کو واپس لو، اور جے این یو میں جو جھوٹے آروپ لگائے ہیں اس کی ہم مانگ کرتے ہیں واپس لو۔
مارچ میں راہل گاندھی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے بھی جے این یو طلبہ پر سے غداری کا مقدمہ واپس لینے کا مطالبہ کیا، جبکہ اس مارچ کے جواب میں بی جے پی کی طلبہ شاخ اے بی وی پی نے بھی دہلی میں مارچ نکالا اور کہا کہ تعلیمی اداروں میں ملک دشمن عناصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ جے این یو میں جن طلبہ نے افضل گرو کی حمایت میں نعرے لگائے تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ جے این یو طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار سمیت کئی طلبہ حراست میں ہیں، جبکہ گزشتہ رات پولیس کو مطلوب طالب علم عمر خالد اور انربان بھٹاچاریہ نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بیماریوں سے بچاؤ اور اس کے علاج کے امریکی مراکز کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں زکا وائرس سے متاثرہ 14 نئے کیسوں کی اطلاعات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ تمام مشتبہ خواتین جنسی رابطے سے اس وائرس کا شکار ہوئیں۔ اٹلانٹا میں قائم سی ڈی سی نے یہ اعلان منگل کے روز کہا کہ تمام مریض خواتین ہیں جو ایسے مردوں کے ساتھ جنسی رابطے میں آئیں جو زکا وائرس والے علاقوں سے واپس لوٹے تھے۔ متعدد کیسوں میں وائرس کا شکار حاملہ خواتین ہیں۔ زکا وائرس کا اثر زیادہ تر شیرخوار بچوں پر ہوتا ہے جن کے سر پیدائشی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پروان چڑھنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست نیواڈا میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے لیے منعقد ہونے والے کاکس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی امریکی ریاست نیواڈا میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ٹرمپ کی یہ مسلسل تیسری کامیابی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے نیو ہیمپشر اور ساؤتھ کیرولائنا میں منعقد ہونے والی پرائمریز میں بھی فتح حاصل کی تھی۔ جائیداد و املاک یا ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ارب پتی سرمایہ دار نے اپنے مخصوص انداز میں کامیابی کے بعد تقریر کرتے ہوئے اپنے حمایتیوں کو بتایا کہ سیاسی مبصروں کی پیش گوئیوں کے برعکس وہ ملک بھر میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان پیش گوئیوں میں ان کی مہم کے آگے نہ بڑھنے کے بارے میں بات کی جاتی رہی ہے۔
The people of this country are absolutely amazing. I love you folks very much. Remember, make America great
again. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ شاندار ہیں، میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر عظیم بنانا ہے اور ہم ایسا کریں گے، اور ایسا جلدی ہوگا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ فلوریڈا سے سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکسس سے سینیٹر ٹیڈ کروز کے درمیان دوسری پوزیشن کے لیے بھرپور مقابلہ ہے، اور ابھی پورے نتائج کا انتظار ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان میں سے دوسرے نمبر پر کون ہے۔ کروز نے ریاست آئیووا میں نامزدگی کے لیے پہلے مقابلے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے اپنے حمایتیوں کو بتایا کہ وہ واحد امیدوار ہیں جو ٹرمپ کو شکست دے چکے ہیں اور شکست دے سکتے ہیں۔
If you are one of the 65% of Republicans across this country who doesn't think Donald is the best candidate to go head to head with Hillary.
टेड क्रूज कह रहे हैं कि अगर आप इस मुल्क के उन 63% रिपब्लिकन्स में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से मुकाबला करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार नहीं, जो ये समझते हैं कि हम इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं अगर हम एक कदामत पसंद को नामजद कर लें। पहली चार रियासतों में नामजदगी के लिए जारी दौड़ के दौरान फासला कम हुआ है और एक वाज़ह इंतखाब सामने आने लगा है। आप वाशिंगटन के एक या फिर दो आजमूदा उम्मीदवार और एक मुस्तहकम कदामत पसंद में से इंतखाब कर सकते हैं। क्रूज को इस कॉकस से पहले के हफ्ते के दौरान इल्जामात का सामना रहा कि उनकी मुहिम में घटिया हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और साउथ कैरोलिना में मजहबी बुनियादों पर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को मिले। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के राबिता कार मैनेजर को बरतरफ कर दिया, जिसकी वजह सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले कुछ ऐसे बयानात थे जिनमें मार्को रूबियो को बाइबल का मजहका उड़ाने के लिए मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। नेवाडा कागज में रिटायर्ड सर्जन बेन कार्सन और ओहायो के गवर्नर जॉन कासिक काफी पीछे हैं, जैसा कि वोटिंग से पहले जायजों में भी बताया गया था। नेवाडा में ट्रंप की फतह ने रिवायती सुपर ट्यूजडे के लिए उनकी इंतखाबी मुहिम को तकवीत दी है। सुपर ट्यूजडे के दिन दर्जन भर से ज्यादा रियासतों में प्राइमरी इलेक्शन मुनक्किद किए जाते हैं। बेचा चलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
सदर बराक ओबामा ने क्यूबा में कायम अमरीकी हिरासती मरकज ग्वांटानामो बे बंद करने के अपने इंतजामिया के मंसूबे के निकात बयान किए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए कार्ला बाप की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया की इस तजवीज़ पर दोनों जमातों में सख्त बहस मुतवक्के है। तफसीलात असद हसन की ज़बानी।
When it becomes clear that something is not working as intended, when it does not advance our security,
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ کوئی چیز اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح سوچا گیا تھا یا جب یہ چیز ہماری سلامتی کو بہتر نہیں بناتی تو پھر ہمیں اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ صدر باراک اوباما نے منگل کے روز کانگریس پر زور دیا کہ وہ گوانتانامو بے میں قائم امریکی جیل کو بند کرے۔ صدر نے اراکین کانگریس کو ایک منصوبہ بھی ارسال کیا جس میں اس جیل کی بندش کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ اس جیل میں تشدد کے دعووں کو دہشت گردی کے لیے بھرتی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ داعش کے متاثر افراد نے ایسے نارنجی رنگ کے قیدیوں کے لباس میں دنیا بھر میں مظاہرے کیے ہیں جو گوانتانامو بے میں قیدیوں کو پہنایا جاتا ہے۔
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not
ایک بار پھر صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ کئی برسوں سے یہ بات واضح ہے کہ اس حراستی مرکز نے ہماری قومی سلامتی کو بہتر نہیں بنایا بلکہ اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ انتظامیہ کی تجویز کی مخالفت میں کانگریس سے فوری رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ریاست کینساس سے ریپبلکن سینیٹر پیٹ رابرٹ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں صدر اوباما کا منصوبہ دہشت گردوں کو امریکہ کے اندر بھیجنے کا ہے۔ سینٹ میں اکثریتی رانما مچ میکونل کا رد عمل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر باراک اوباما کے منصوبے کا جائزہ لیں گے، لیکن چونکہ تجویز میں خطرناک دہشت گردوں کو ملک کے اندر لانے کی بات ہے تو صدر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کانگریس پہلے ہی دو جماعتی سطح پر اس تجویز کی مخالفت کا اظہار کر چکی ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کانگریس میں اس تجویز کی منظوری کے امکانات نہیں ہیں۔
It's purely politically driven. There are individuals who are so opposed to the Obama administration and I believe Obama
گیری سالس کا تعلق جارج شون یونیورسٹی سے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تجویز کے سیاسی مقاصد ہیں، وہاں ایسے افراد ہیں جو اوباما انتظامیہ کے سخت مخالف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے کسی اقدام میں شریک نہیں ہوں گے جو صدر باراک اوباما کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوں۔ اگر کانگریس صدر باراک اوباما کی تجویز پر عمل درآمد نہیں کرتی تو صدر اوباما صدارتی حکم نامے یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس جیل کو امریکہ منتقل کر سکتے ہیں۔ ان کے اس حکم نامے کا جائزہ البتہ امریکہ کی عدالت عظمیٰ لے سکتی ہے۔ اسی اثنا میں اوباما انتظامیہ ایسے 35 قیدیوں کو قبول کرنے کے لیے اپنے اتحادی ملکوں کی تلاش میں ہیں جن کی اس حراستی مرکز سے پہلے ہی رہائی منظور ہو چکی ہے، لیکن بقیہ 56 قیدیوں کا مستقبل واضح نہیں ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر اوباما نے حال ہی میں سنی لینڈز کیلیفورنیا میں امریکہ آسیان سربراہی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی میں ایشیا اور بحر الکاہل جیسے کم ہی علاقے ہیں جن کے سامنے اتنے زیادہ مواقع موجود ہیں۔ چنانچہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ ایسی پالیسی پر گامزن ہے جس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیا اور آسیان کے ساتھ روابط کو مزید بڑھانا ہے اور اس سے علاقے کے امن اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ آسیان کے رکن ممالک اور ہم مل کر تجارت اور اقتصادی شراکت داری میں اضافہ کر کے پورے علاقے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ پچھلے 7 برسوں کے دوران امریکہ اور آسیان کے درمیان تجارت میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ مصنوعات کی تجارت کے سلسلے میں ہمارا چوتھا بڑا شراکت دار ہے۔ امریکی کمپنیاں آسیان ملکوں میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور حالیہ برسوں میں اسی لیے علاقے کی ملکی مصنوعات کی پیداوار اور کھپت میں اضافہ ہو رہا ہے اور علاقے کے عوام غربت سے نکل کر متوسط طبقے کا حصہ بن رہے ہیں۔ صدر اوباما نے آسیان ممالک سے کہا کہ وہ کاروبار اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں تاکہ ایسی ترقی اور خوشحالی میں استحکام آئے جس سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے۔ سیکیورٹی کے معاملے میں بھی آسیان کا کردار بے حد اہم ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ نے علاقے میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ بحری سیکیورٹی کی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ قانونی تجارت کو تحفظ دینے اور انسانی بحران کے سلسلے میں مدد دینے کے لیے باہمی طور پر اپنی صلاحیتوں کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مسٹر اوباما نے آسیان ملکوں پر زور دیا کہ بحری راستوں پر آزادانہ آمد و رفت سمیت بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے مشترکہ ویژن پر عمل درآمد کیا جائے اور تنازعات کو قانونی طریقے سے پرامن طور پر حل کیا جائے۔ اسی طرح علاقے میں سیاسی آزادی اور احتساب کے عمل کی اہمیت کو بھی قائم رہنا چاہیے۔ برما میں ہونے والے انتخابات کے بعد سیاسی تبدیلی کا عمل وہاں جاری ہے جس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ملک پرامن، متحد اور جمہوری ملک بن جائے گا۔ سنگاپور، ویتنام، ملائیشیا اور برونائی کی بین البحر الکاہلی شراکت داری سے اس بات کو تقویت ملے گی کہ وہاں پر بہتر روزگار کے مواقع اور ماحولیاتی معیار میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ صدر اوباما نے کہا کہ مضبوط، خوشحال اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے معاشروں کو ایک بہتر طرز حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو، اداروں کا احتساب ہو، سول سوسائٹی متحرک ہو اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ صدر اوباما نے کہا کہ آسیان ممالک کو متحد کرنے کا تصور اقتصادی ترقی، سب کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی، باہمی سلامتی، تنازعات کے پرامن حل اور انسانی حقوق کے احترام اور ترقی سمیت انسانی عظمت میں پنہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا نے 2000 سے زیادہ جیل کے وارڈنوں کی گریجویشن کی ایک تقریب کے دوران مشتبہ دہشت گردوں کے لیے ایک الگ جیل کی تعمیر کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ ان کے الفاظ،
وی ول اسٹیبلش اے نیو پرزن ٹو ہولڈ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ افینڈرز۔
کینیا کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم متشدد انتہا پسند مجرموں کو قید میں رکھنے کے لیے ایک نئی جیل قائم کریں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا زہر کینیا کے ان لوگوں تک پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے جو ان کا آسان ہدف بن سکتے ہیں۔ کینیا کے صدر نے اس بارے میں کوئی مزید تفصیل نہیں فراہم کی کہ وہ جیل کس جگہ اور کب تعمیر کی جائے گی۔ سیکیورٹی کے کچھ اعلیٰ عہدیدار مشتبہ دہشت گردوں کے بارے میں ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ جیل میں موجود دوسرے قیدیوں تک اپنا نظریہ پھیلا رہے ہیں اور انہیں انتہا پسند بنا رہے ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران کینیا کو صومالیہ میں قائم عسکریت پسند گروپ الشباب کے دہشت گرد حملوں کے ایک سلسلے کا سامنا ہو چکا ہے۔ خیال ہے کہ کینیا میں خاص طور پر نیروبی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ لے میں جہاں بہت سے صومالی تارکین وطن آباد ہیں اس گروپ کے ہمدرد موجود ہیں، لیکن ایک ایسی جیل کا تصور جو صرف مشتبہ دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہو، انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کے حلقے کے لیے باعث تشویش ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف نیروبی کے سوشیالوجی کے پروفیسر اوکٹیویان گاکورو کم عمر اور کٹر انتہا پسندوں کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ پروفیسر گاکورو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک 14 سالہ لڑکا مسلح ہو جاتا ہے اور وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر قتل کرتا ہے یا املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں جو کینیا کے باشندے ہیں اور انہیں بھی جو کینیا کے باشندے نہیں ہیں مناسب تحفظ اور قانون اور انصاف کے حقوق فراہم کیے جانے چاہیے۔ گاکورو کہتے ہیں کہ جس جیل کے قیام کی بات کی جا رہی ہے اس کی حیثیت ایک اصلاحی ادارے کی ہونی چاہیے جہاں لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، یہ ایک نظریہ ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ کسی مرحلے پر بدل سکتا ہے اور اس میں بہتری آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی کوششیں ختم نہیں کر دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کچھ معاشروں نے اب موت کی سزائیں دینے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ برلن میں قائم سیکیورٹی کی فرم موسے کون کے تجزیہ کار یان پیرے کہتے ہیں کہ کینیا کو پرتشدد انتہا پسندی اور نفرت کے پیغامات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دینی چاہیے۔
The Kenyan government, like many other governments in Africa and around the world that have to deal with terrorism and radicalization,
یہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ اور دنیا بھر کی بہت سی دوسری حکومتوں کی طرح کینیا کی حکومت کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہتھیار کوئی کرتب نہیں کر دکھائیں گے، انہیں نظریے کی ساکھ پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی کہ لوگوں کے لیے ان کے نظریے میں کوئی کشش باقی نہیں ہے۔ کینیا نے اکتوبر سن 2011 میں اس کے بعد اپنے فوجی صومالیہ بھیجے تھے جب الشباب نے سرحد پار لوگوں کو اغوا کر کے یرغمال بنانے کے سلسلے میں کارروائیاں کی تھیں۔ یہ گروپ اب تک کینیا کے 400 سے زیادہ باشندوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ برسوں پہلے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے پڑھی تو اس کے کرداروں کے نام پیچو پولو بالکل نک نیم یعنی پیار کے نام لگے، کیونکہ اصل نام کی جگہ ہم اکثر اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے پیار کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، بیبی، ننی، گڑیا، مانو، پپو، گڈو اور مٹھو، منا وغیرہ۔ لیکن آپ نے کبھی شہروں کے لیے کوئی پیار کا نام یا نک نیم نہیں سنا ہوگا، مگر یہاں امریکہ میں ریاستوں اور شہروں کے بھی نک نیم ہوتے ہیں۔
شکاگو، شکاگو، that toddle in town.
امریکی ریاست الینوائے کا شہر شکاگو کبھی آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر تھا، چنانچہ اسے دا سیکنڈ سٹی کہا جانے لگا، مگر پھر برسوں بعد اس کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب یہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن اب اسے دا ونڈی سٹی یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ شکاگو شمالی امریکہ کی وسیع ترین جھیلوں میں سے ایک لیک مشیگن کے کنارے آباد ہے۔ ماہر لسانیات بیری پوپک اپنی ویب سائٹ پر بتاتے ہیں کہ شکاگو کو ونڈی سٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لیک مشیگن سے آنے والی ہوائیں اسی میں سے گزرتی ہیں۔ سن 1860 اور 70 کی دہائیوں میں انہی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے شکاگو کو موسم گرما میں قیام کے لیے بہترین مقام خیال کیا جاتا تھا، مگر شکاگو میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ ہوائیں کتنی سرد اور شہر کی بلند ترین عمارتوں کے درمیان گزرتی ہوئی کتنی پرشور ہوتی ہیں۔ بیری پوپک کہتے ہیں کہ وسطی امریکہ میں کچھ اور شہر بھی ایسے ہیں جنہیں شکاگو یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یا تو بہت ہوا چلتی ہے یا گرم لو۔ شکاگو ملک میں زراعت، صنعت اور مواصلات کا اہم مرکز تھا۔ سن 1960 میں کارل سینڈبرگ نے شکاگو کے لیے ایک نظم لکھی جس میں اس شہر کو ہاگ بچر فار دا ورلڈ اور سٹی آف دا بگ شولڈرز کہا، کیونکہ شکاگو میں گوشت کی فراہمی ایک مکمل صنعت کا درجہ رکھتی تھی اور چونکہ ملک میں اس شہر کی بے حد اہمیت تھی، اس لیے یہ سینہ تان کے چلنے والوں کا شہر یعنی دا سٹی آف بگ شولڈرز بھی کہلایا۔ 1964 میں شکاگو کے بارے میں فرینک سناٹرا کا یہ نغمہ بے حد مقبول ہوا۔
One town that won't let you down, it's my kind of town.
ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل۔ اسے پیش کریں گے شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔